نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الطہارہ. طہارت ایمان کا حصہ ہے. پاک صاف رہنا مسلمان قوم کا شعار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو پاک صاف رہتے ہیں. مدینہ منورہ کی قریبی بستی قبا کے لوگ نماز کے لیے طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں ان کی تعریف بیان کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت کی بھاری ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ہدایات دی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. گویا عبادت کے لیے اور پھر تبلیغ کے کام کے لیے خاص طور پر طہارت، صفائی، پاکیزگی کا اہتمام نہایت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود امت کے سامنے طہارت اور پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ قائم کر کے دکھایا، بلکہ امت کو بھی پاک صاف رہنے کے لیے نہایت اعلیٰ معیار دیا. ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوا، آپ کو ناگواری کا احساس ہوا، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا. جب دوبارہ حاضر ہوئے تو فرمایا، پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی بالوں کو بکھیر کے رکھنا اور انہیں صاف نہ کرنا یا نہ سنوارنا اس کا اسلام سے تعلق نہیں بلکہ شیطانی کاموں میں سے ہے. ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پوچھا، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں، تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے. آج کل کچھ عرصے سے یہ بات رواج پائی ہے کہ سفر کے دوران اپنا بیوٹی باکس یا کٹ ساتھ رکھا جائے جس میں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، یا جہازوں میں عموماً یہ سب فراہم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اس قدر صفائی اور طہارت تھی کہ نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ سفر میں بھی یہ چیزیں اپنے ہمراہ رکھتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا. مسواک کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق پیلو کی تازہ مسواک میں 19 قسم کے مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے قدرتی دافع عفونت یعنی اینٹی سیپٹک ہیں جن کا اثر پینسلین سے ملتا جلتا ہے. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسواک کے اندر بعض ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ اگر ریگولرلی مسواک کیا جائے تو وہ منہ کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں اور بہت سے انفیکشنز خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر طہارت کے بارے میں وہ اہتمام عموماً نہیں پایا جاتا جس پر اسلام نے زور دیا ہے. ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے، اس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں. وہ لکھتے ہیں، قرون وسطی، مڈل ایجز، اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک بیابان یا بیراہ جنگل تھا، جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سالہ سال پہنتے جسے دھوتے نہ تھے، نتیجتاً وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی 1250 پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو قید اور جرمانے کی سزا دی۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لاٹ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا، فلپ دوم نے تمام حمام حکمن بند کر دیے، یعنی بائی آرڈر بند کر دیے سارے حمام، نہانے کی جگہ، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک ہے اس قوم کی جس کی تہذیب و تمدن کی طرف ہم عرصہ دراز سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی بظاہر تو بہت چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے امراض نے جنم لیا ہے، ایڈز وغیرہ نے، کہ جس کی بنیاد دراصل نجاست ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور اقوام کے اندر بھی پاکیزگی کا تصور معدوم ہے۔ مثلا ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز گائے کا پیشاب پیتا ہوں، اور یہ بیان اخبار میں چھپا تھا 1975 میں۔ اسی طرح ہندو تہذیب میں گائے کا گوبر اور پیشاب دونوں ہی تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہندو حلوائی برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں وغیرہ پر بھی گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں۔ مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خود کو پاک صاف رکھیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ پاک صاف کیوں رہا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز نیت بہت اہم ہے۔ انسان کا کوئی بھی عمل جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ملے گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشهد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فصحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میں عربی عبارت دو وجوہات کی بنا پر پڑھتی ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بابرکت الفاظ ہیں، اردو تو ہم پڑھ ہی لیں گے لیکن آپ کے الفاظ پڑھنا ثواب بھی ہے اور زیادہ سمجھ میں بات کے آنے کا سبب بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کل آپ کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے کو جاری کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی اشاعت بھی ہو. یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ کی ایک سنت کو زندہ کرنا کس قدر اجر اور ثواب کا باعث ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کے الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں. لہذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ہم کو پڑھنا آئیں. اور پڑھاتے وقت کل آپ کو اگر یہ الفاظ پڑھنا مشکل ہوں تو میرے الفاظ سن کر اپنے عربی درست کر لیں اور پھر آگے پڑھا سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ شہید کا انجام ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ عالم ان کا اقرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائے گا. وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. گویا بڑے سے بڑا عمل، بڑی سے بڑی نیکی، ہاں وہ شہادت ہو یا علم کا سیکھنا اور سکھانا ہو یا مال کا اللہ کے راستے میں دینا ہو، جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس لیے ہمارا جو بھی کوئی عمل ہو، خواہ وہ طہارت و پاکیزگی ہو، وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے دانت بہت گندے ہیں تو اس لیے ہم دانت صاف کر لیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو کپڑے اچھے پہن لیں، صاف پہن لیں. نہیں، ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، ہمیں صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے. فضل الطہارہ، طہارت کی فضیلت. طہارت نصف ایمان ہے. آدھا ایمان، گویا آدھا دین ہے. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأنی او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبخها رواه مسلم. حضرت مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. نماز دنیا اور آخرت میں نور ہے، چہرے کا، دل کا، روح کا. صدقہ نجات کا ذریعہ ہے، برہان. صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا، یعنی قیامت کے دن. ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے. گروی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پکڑی ہوئی ہوتی ہے، جسے یا تو نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا گناہ کر کے ہلاک کر دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان سب میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ طہارت سے، پاکیزگی سے. یعنی باقی کام جو ہیں وہ اسی وقت صحیح طور پر ہو سکتے ہیں جب انسان کے اندر طہارت کا وصف ہو. وضو طہارت کرنے سے ہاتھ منہ اور پاؤں کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. عن عبداللہ السنابحی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اظفار يديه فاذا مسح براسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من اذنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافله له رواه النسائي. حضرت عبداللہ سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی وضو کرنے کے لیے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کسی حرام چیز کو دیکھتے ہوئے پلک جھپکتے ہیں تو پلک بھی شریک ہے. پھر جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر جب آدمی سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کانوں کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. وضو کے بعد آدمی مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے اعمال اس کی نیکی میں اضافہ یعنی بلندی درجات کا باعث بنتے ہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. کسی نے سوال کیا ہے کہ ناک کے گناہوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مانوی گناہ ہو سکتے ہیں. یعنی ناک ڈائریکٹلی تو کسی چیز میں انوالو نہیں ہوتا، لیکن تو یا تجسس. مثلاً کسی کے بیگ میں آپ دیکھیں کس چیز کی خوشبو آ رہی، تو تجسس کرنا منع ہے نا، تو تجسس کیسے آپ نے کیا سونگ کے؟ یا کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر، اچھا کیا پک رہا ہے ذرا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ چل رہے ہیں اور کوئی چیز خوشبو خود ہی آ جاتی، وہ تو آ جاتی ہے، لیکن ایک بطور خاص ٹو لگانا اور تجسس کرنا اور دوسروں کے اندرونی راز معلوم کرنا، یہ چیز منع ہے. اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ غیر مرد کا غیر عورت کے پاس سے آنے والی خوشبو سونگنا، نشاور چیزیں سونگنا. مثلا آپ دیکھیں گلو سونگتے ہیں بعض اوقات. میں ایک سٹور میں تھی کہیں پر، تو میں نے دیکھا کہ سٹور میں جو لڑکا کام کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا اور جو اسپرے رکھے ہوئے تھے جوتوں کو صاف کرنے والے یا معلوم نہیں چمڑے کے اوپر ڈالنے والے، وہ اس نے بہت سارا یہاں ڈالا اور ایسے اس نے لیا اور بالکل جیسے نشے کی کیفیت میں چلا گیا. تو ایک تو خیانت ہے, دکاندار نے آپ کو کھڑا کیا ہو کہ آپ کام کریں, نہ کہ آپ لوگوں کو بیچنے والی چیز کو اسپرے کر کر کے آدھا خالی کر دیں. تو ایسی چیزیں بھی سونگھنا کہ جس کے سونگھنے سے نشہ ہو, یہ آج کل ویسٹ میں بہت عام بیماری ہے, اس کو بھی منع کیا گیا. یہ بھی ناک کے گناہوں میں سے تھے. جہاں سمت بونڈ وغیرہ بچے سونگتے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں. مثلا ناک صاف کر کے کہیں پھینک دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا, شاید آگے حدیث آئے گی, یعنی اذیت کا سبب ہے نا دوسروں کے لیے. جی ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھایا جو اس کو سونگنے سے منع کیا ہے کہ مثلا آپ کھانا کھانے لگے اور پہلے سونگے اور پھر کھانا شروع کرے, یہ ایک ادب کے بھی خلاف ہے, ایتیکیٹس کے بھی خلاف ہے. یہ چیز باسی اور خراب کو جج کرنے کے لیے تو اللہ نے ناک دیا ہے, وہ منع نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں باسی کو آپ بہت قریب لے جائیں تو آپ سونگیں گے, وہ سامنے بھی ہو. تو اہمیت الطہارہ, طہارت کی اہمیت, طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. رواہ مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا, اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طہارت نماز کی کنجی ہے, نماز کی ابتدا تکبیر اور اختتام سلام پھیرنا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر عذاب قبر ہوتا ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول. رواہ البزار والطبرانی والحاکم والدارقطنی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے, لہذا اس سے احتیاط کرو. اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے اگر جسم پر, کپڑے پر, کسی اور چیز پر پڑ جاتے ہیں اور پھر انسان ان کو دھوتا نہیں اور اسی حال میں نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی, کیونکہ پچھلی حدیث میں کیا آیا ہے کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا. تو جب نماز قبول ہی نہیں ہوئی تو پڑھی نہ پڑھی برابر ہو گئی. تو اگر وہ پڑھی ہوئی بھی نہ پڑھی ہوئی کی طرح ہوئی تو پھر وہ ذمہ داری تو رہ گئی انسان کی, تو یہ عبادت کا قبول نہ ہونا پھر عذابی کا سبب ہوگا. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہ انسان اپنے پیشاب کی چینٹوں سے بچے, بلکہ دوسروں کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے نادانی میں کسی اور کے کپڑے ناپاک ہو جائیں. ایک دفعہ میں سفر کر رہی تھی تو ایک جگہ میں نے خاتون کو دیکھا کہ جہاں ٹوائلٹ میں سنک لگا ہوا تھا, بالکل سنک کے پاس نیچے, میں وضو کرنے کے لیے اندر گئی تو سنک کے پاس نیچے بچی کو پیشاب کرا رہی. میں نے کہا کہ آپ اس کو اندر لے جائیں ٹوائلٹ میں. کہنے لگی نہیں, یہ اندر نہیں کرتی. تو میں نے کہا آپ جس جگہ کر رہی ہیں یہاں لوگ ہاتھ دھوئیں گے آ کر, وضو کریں گے, ان کو کیا خبر کہ یہاں نیچے کیا ہوا ہے, وہ تو پانی سمجھیں گے اور ان سب کے کپڑے ناپاک ہوں گے. پھر میرا کہنے پر وہ اندر لگی, لیکن اندر بھی اس نے بیچ نہیں بٹھایا, باہر ہی, اور پھر ایسے ہی چلے گی. پھر اس کے بعد میں نے ایک لوٹا پانی کا وہاں بہا دیا. کئی دفعہ ایسے گھروں میں جانا ہوتا ہے جہاں چھوٹے لڑکے ہوں تو ٹوائلٹ جو ہے وہ بالکل چھینٹوں سے پوری طرح کموڈ ناپاک ہوتے ہیں, کیونکہ ماں نے ٹریننگ ہی نہیں دی بچوں کو کہ قطرہ بھی باہر نہ گرے, اور اگر کسی غفلت سے گرا بھی ہے تو اس کو دھو دیا جائے. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے, فرض ہے, اور پوچھا جائے گا اس فرض کے بارے میں کہ انہوں نے بچوں کو کیا سکھایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ دھونا جو ہے اس پر بھی توجہ دلائی جائے, کیونکہ بسا اوقات جیسے ٹیشو سے بچے صاف کر لیتے ہیں, ہاتھ کو لگ گیا اسی سے جا کے کھانا کھا لیا, کوئی چیز پکڑی, احساس ہی نہیں ہے. تو اس میں دونوں ایکسٹریم سے بھی بچنے کی ضرورت ہے, نہ تو طہارت میں اتنا پانی بچے کھول کے کھڑے رہے اور نہ ہی یہ کہ بالکل ہی صاف نہ کریں, کیونکہ بہت سی مائیں صرف اس وجہ سے کہ بچے پانی ضائع کریں گے یا گیلے ہو جائیں گے یا سردی ہے تو عادت ہی نہیں ڈالتی. اچھا, اس میں ایک اور چیز کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت مائیں بسا اوقات ان کو پراپرلی پیک نہیں کرتی، ان کو ٹوائلٹ ٹرین نہیں کرتی، تو بچے جس نے اٹھایا اسی میں پیشاب کر دیا، ان کو عادت ہی نہیں ہوتی کہ کہاں کرنا اور کہاں نہیں کرنا. اور خصوصاً جب سے نیپیز کا استعمال زیادہ شروع ہوا ہے، کئی کئی سال اسکول جانے والے بچے تک کو نیپیز پہنائی جاتی کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. بالکل جیسے ایک جانور کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اس کو کہاں پر فارغ ہونا ہے کہاں نہیں. بلکہ آپ نے دیکھو کہ بعض جانوروں کے اندر بھی کچھ سینس ہوتی ہے، وہ سب کے سامنے نہیں پیشاب کرتے، کسی طرف جا کر ہی کرتے ہیں. لیکن ایسے بچوں کو بالکل ٹریننگ نہیں ہوتی، وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا گھر ہو، کوئی جگہ ہو، وہیں پر پیشاب کر دیتے ہیں. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑی سی ابتدائی ایج میں ماں پین لے، تکلیف کرے اور بچوں کو ٹرینڈ کرے. اور جو مائیں کر لیتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ بچے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. پچھلے ہفتے ایک ایسی خاتون سے ملاقات تھی کہ جو بہت چھوٹا سا بچہ اٹھائے ہوئے کسی کے پاس آئی اور بہت پریشان حال دکھ رہی تھی. کیسے آئی کہ دم کروانے، کیوں دم کرانا ہے کہ بچہ بہت روتا ہے، کوئی بیمار نہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ ویسے ہی روتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا اسے دم کرواؤ. کہا جب جس کے پاس وہ دم کرانے کو لائی، کرا چکی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز پڑھتی ہو؟ کہنے لگی نہیں نہیں نماز نہیں پڑھتی. میں نے کہا کب سے نہیں پڑھتی؟ کہتی جب سے یہ پیدا ہوا. میں نے کہا اس سے پہلے؟ کہتی پھر پہلے کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی، اب تو بالکل. میں نے کہا کوئی نماز نہیں پڑھی؟ چپ ہو گئی نا اس نے. ہاں نہیں، جب کبھی نہا لیتی ہوں تو پڑھ لیتی. وجہ کیا ہے؟ یہ پیشاب کر دیتا ہے. میں نے کہا تو تم اس کے پیشاب کے کپڑوں کے ساتھ ہی سارا دن کام کرتی ہو؟ یعنی سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو پیشاب ہمارے کپڑوں پہ ہے، اور ان کپڑوں کو ہم پہنے پہنے پھر رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ سامنے والے حصے پہ ہی عام طور پر ہوتا ہے. عورت ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اور گیلا ہاتھ کبھی لگ گیا کپڑے کو اور پھر وہی لگ گیا کھانے کو، تو کس قدر غلاظت اور نجاست پھیلتی چلی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ تم اس کو صحیح طور پہ لپیٹو، اس کو ٹرین کرو، اور اس کے نیچے پلاسٹک وغیرہ رکھو، اور نماز تو معاف نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ تمہارا فرما بردار نہیں ہوگا، جب تک تم نماز نہیں پڑھو گی یہ رونا بند نہیں کرے گا. میں نے کہا یہ کروا لے جتنے دم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ بنا لیا نا، کسی سے دم کرا لیا اور فارغ ہو گئے. میں نے کہا تم خود پڑھو نماز، اور نماز کے بعد خود اس کو دم کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی لڑکیاں جیسے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد کون تردد کرے اور سستی بھی کر لی. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا لڑکی ہے کہ لڑکا؟ لڑکا ہے. میں نے کہا تمہیں پتا ہے لڑکے کے پیشاب کو پاک کرنا تو نسبتاً آسان ہے، اس کا طریقہ آگے آئے گا جہاں پڑھیں گے آپ. لیکن کسی نے پڑھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں کہ اس نجاست سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کتنی سہولت ہے اس میں. تو یہ بیسک ٹریننگ ہے، اور خواتین کو خاص طور پر اس ٹریننگ کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہے کہ وہ آگے چل کے مائیں بھی بنتی ہیں، اور پھر ان کی اپنی نمازیں بسا اوقات بچوں کی نجاست کی وجہ سے رہ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ فرائض میں سے ہیں، ان علوم میں سے جن کا سیکھنا فرض ہے اور ان کو سکھانا بھی آگے فرض ہے. اور اس میں بعض مسائل ایسے آئیں گے کہ جن کو عموماً ہم حیا کی وجہ سے چھیڑتے ہی نہیں، لیکن وہ زندگی کا ایک حصہ ہیں، اس لیے اس پر بطور خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے. الماء، پانی کے مسائل. پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ پانی سے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودأنا به عطشنا افنتودأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواہ احمد و ابو داود و نسائی و ترمزی و ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے، یعنی جو سمندر کے اندر ہی مر جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی. پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے. ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ومیمونۃ رضی اللہ عنہا فی قصعۃ فیہا اثر العجین رواہ النسائی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل فرمایا، یعنی جیسے ایک بالٹی سے دونوں نے پانی لیا، پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی اس ٹب کو دھونے کے لیے، اس میں شاید پہلے آٹا گوندا گیا تھا، اس کو دھونے کے لیے اتنا پانی شاید نہ ہو، کیونکہ عرب کے اندر خاص طور پہ پانی کم ہوتا، تو بعض اوقات یہ ہے کہ بہت باریکی سے اگر برتن نہیں دھویا گیا اور اس میں پانی پڑ گیا اور اس سے نہانے کی ضرورت پیش آئی تو انسان نہا سکتا ہے. لیکن یہ کس چیز کے اثر سے؟ پاک چیز, جیسے آٹا پاک ہے, یہ جیسے لیمن ڈراپس ڈال دیتے ہیں آپ نہاتے وقت پانی میں, یا کوئی اور اینٹی سیپٹک چیز ڈال دیتے ہیں, ونیگر ڈال دیتے ہیں, تو ان چیزوں سے, یا بعض اوقات کوئی آئل ڈال دیتے ہیں, تو ایسی چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک وہ خود پاک ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے, پانی کی خوشبو بدل جاتی ہے, بعض اوقات رنگ بدل جاتا ہے, بعض اوقات ذائقہ بدل جاتا ہے, تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. بلی کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوتا, یعنی اگر ٹب میں سے بلی پانی پی گئی تو اس سے آپ نہا سکتے ہیں. میاں بیوی بی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, یعنی مرد کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کہ بیوی بی اس پانی سے نہا نہیں سکتی, یا عورت کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا کہ دوسرا نہیں نہا سکتا اس سے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرۃ قبل ذلك, رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے حالانکہ اس پانی سے بلی پی چکی ہوتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات, رواہ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے. اسے ابو داود, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پاک ہی رہتا ہے. نجاست کا کیا معنی ہے؟ کوئی ڈرٹ یا فلتھ وغیرہ. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی وانا مریض لا اعقل فتودع وصب علی من ودوئه فاقلت, رواہ البخاری. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا, بخار وغیرہ ہوگا شاید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے, آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا. یعنی جیسے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو وغیرہ کرتے ہیں, ہاتھ دھوئے, بازو دھوئے, چہرہ دھویا, تو وہ جو پانی بچا وہ پانی صرف جسم کو ٹچ کرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا, اسی پانی کو آپ نے جابر کے اوپر ڈال دیا تو ان کو ہوش آ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ان جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد, رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا. کھڑا پانی سے مراد کیا ہے؟ جیسے کسی ٹب میں ہے, بالٹی میں ہے, یا کسی ایسی جگہ پر ہے جو بہہ نہیں رہا, پونڈ ہے لیکن چھوٹا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آداب الخلا. خلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا. مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا وقت جس میں انسان تنہا ہو اور اپنی ضرورت, جو ایک فطری ضرورت ہے, کال آف نیچر ہے, اس کو پورا کرے. اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی دیتا ہے, اس لیے ایسے معاملات میں بھی ایک مسلمان کو تعلیمات دی گئی ہیں. اسلام صرف انسان کی پبلک لائف یا لوگوں کے درمیان رہنے کے آداب ہی نہیں سکھاتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو بھی کوئی ضروریات انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان سب کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اسی بات پر کہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے. تو اس پر مسلمانوں نے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کیا, بلکہ اس کو دین کا ایک بہترین حصہ قرار دیا کہ ہاں واقعی ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے. کیونکہ ہمارا دین کوئی مصنوعی دین نہیں, صرف ظاہریت کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا, انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کی تنہائی کے اوقات, اس کے اپیرنس سے لے کر اس کے انر سیلف, ہر چیز کی اصلاح اور تزکیہ اور بھلائی چاہتا ہے. اسی لیے یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں. پہلی بات یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے, یعنی اس موقع پر بھی رب کو نہیں بھولنا چاہیے. ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کیا پڑھا جائے؟ ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یاد رکھیے کہ گزشتہ زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے انتظامات نہیں تھے. ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ عموماً گھر سے باہر دور خالی جگہ پر خلا میں چلے جاتے، جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آتا، ویرانہ جگہ ہوتی، اور ویرانہ ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات اس بات کا خدشہ ہوتا کہ جن یا مؤنث جن یعنی جننیاں انسان پر حملہ آور نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے موقع پر یعنی شیطان جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے. عموماً جنوں کا ٹھکانہ ویرانوں میں ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ انسان کو نقصان نہ دے. ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب ایسی جگہوں پر جنوں کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ طلب کرنا درست نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام جنات سے کہ وہ اس موقع پر نقصان نہ دے. یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جنات صرف ویرانوں میں یا خالی جگہوں میں، بے آباد جگہوں میں ہی نہیں ہوتے، وہ ناپاک اور نجس جگہوں پر بھی ہوتے ہیں. اس لیے خواہ ٹوائلٹ گھر کے اندر ہو، پھر بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. ان عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے. اسے احمد، ابو داود، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ باہر آتے ہوئے انسان پھر دعا مانگے. یہ یاد رکھیے کہ بیت الخلاء کے اندر تو کچھ نہیں مانگا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا، اور دوسرے موقع پر بخشش کی دعا مانگی گئی. کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے، اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور پانے کے بعد جو دعا مفید ہے وہ استغفار ہے. بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے. ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء ودع خاتمہ، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے. ودع کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رکھ دیا کرتے تھے کہیں اور. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گلے میں کوئی ایسا لاکٹ ہو جس پر آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہو، تو اس لاکٹ کو پہن کر، یا اگر انگوٹھی میں کوئی ایسی چیز کندہ ہو، یا کوئی بھی ایسے اوراق یا کاغذ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، ان کو بھی جیب وغیرہ میں رکھ کر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کی بے ادبی کے مترادف ہے. کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجة فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹ قبلے کی طرف نہ کرے، یعنی قبلہ نہ سامنے ہو نہ پیچھے ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن دوسری روایت دیکھیے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رقیت علی بیت اختی حفصہ فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوار یا بند کمرے کے اندر اگر پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. مسلمان ملکوں میں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلہ سامنے یا پیچھے کی طرف نہ ہو. لیکن عام طور پر جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی فن تعمیر اسلامی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا تو وہاں بسا اوقات ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کا رخ عین قبلے کی طرف ہوگا یا بیک ہو سکتی ہے. تو اس میں ایسا نہیں کہ انسان اپنی حاجت کو پورا نہ کرے. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسان پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالے. ایسی صورت میں جب آپ ایسے ٹوائلٹس میں جائیں بغیر کسی پریشانی کے اسے استعمال کریں, کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں جب آپ خالی میدان میں کہیں ہوں تو اس میں یہ ہے کہ انسان پھر اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ جس طرف چاہے منہ کر لے, اور خالی میدان میں ایسا کرنا ممنوع ہے. رفع حاجت کے وقت پرائیویٹ پارٹ کو دایاں ہاتھ لگانا منع ہے. دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی منع ہے. ان ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء. رواہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پیشاب کرتے وقت کوئی آدمی پیشاب کی جگہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے, نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے, نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں پھونک مارے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا. اسلام میں ہر چیز کا ادب سکھایا گیا ہے, اور ایک بنیادی ادب کیا ہے کہ سب اچھے کام صاف ستھرے کام دائیں ہاتھ سے کیے جائیں, اور نجس کام یا جن چیزوں میں ناپاکی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں. مثلاً اگر آپ کو ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ استعمال کریں. استنجا کرنا ہے, اور استنجا کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو واش کرنا ہے رفع حاجت کے بعد, تو بائیں ہاتھ سے نجاست دور کریں. اسی طرح کھانے میں پھونک نہیں ماریں. یہ تو آج ہم کو پتا چلا کہ انسان کی پھونک میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, جو ایک زہریلی گیس ہے اور نقصان دہ ہے صحت کے لیے, اس لیے اس کو نہیں پھونکنا چاہیے. لیکن 1400 سال پہلے یہ ادب سکھا دیا گیا کہ کھانے کے اندر مت پھونکو. بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے, اور اسلام کا حسن ختم ہو کر رہ جاتا ہے, جو دراصل انسان کی شخصیت میں جھلکتا ہے. کیا گرم چائے ہے تو بھوکے مار مار کے پی رہے ہیں, نوالے کو ٹھنڈا کرنا ہے تو منہ سے ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ حرکتیں کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی یہ ادب سکھانا چاہیے. طہارت دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت